السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
السلام علیکم نگہت. السلام علیکم سارے سننے والے جو صدائے جہاں کو سن رہے ہیں اور ہماری آواز جہاں جہاں پہنچ رہی ہے. سلامتی کی بہت ساری دعاؤں کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے بہجت آپ سے مخاطب ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کو باقاعدہ شروع کریں, آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کل سے یہاں بہت برف پڑی اور آج بھی برفیلی سڑکوں سے گزر کر ہم یہاں پر پہنچے ہیں. تو نگہت, آپ کے یہاں موسم کا کیا حال ہے؟
پاکستان میں موسم یہ کہ اچھا ہے, لیکن بارشیں جو ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. ہر ہفتے تقریباً بارش ہو رہی ہے, کبھی سورج تو کبھی بادل تو کبھی بارش, یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور اسلام آباد دھلا دھلا بالکل پیارا سا ہمیں نظر آتا ہے آتے جاتے, تو بہت اچھا موسم ہے.
موسم کے اوپر تو آپ کو پتا نا بہت ساری لمبی بات ہو سکتی ہے, اور اگر میں اسلام آباد کی خوبصورتی کی بات کرنے لگوں تو مجھے بھی بہت ساری چیزیں یاد آ جائیں گی. کتنا خوبصورت اور دھلا ہوا یہ شہر لگنے لگتا ہے, خاص طور پر بارش کے بعد دھلا دھلا اور نکھرا نکھرا. تو اسی نکھرے شہر سے آپ یہ بتائیے کہ آج آپ ہمارے سننے والوں کے لیے کیا کیا رپورٹیں لائی ہیں.
بہت شکریہ بہجت جی. بالکل, آج ریڈیو نیوز نیٹورک سے ہم جن موضوعات پر رپورٹس لے کر آئے ہیں ان کا مختصر سا تعارف کرواتے چلیں. 17 اور 18 فروری کو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا. اس دورے کو لے کر اب تک اس پر بحث و مباحثہ جاری ہے. اس دورے کے حوالے سے ہم بھی آپ کو ایک رپورٹ سنوائیں گے جس میں ماہرین اس دورے کے حوالے سے اپنی آرا کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ماہرین پاکستان میں رائس ٹیکس نظام سے زیادہ مطمئن نہیں دکھائی دیتے, کیونکہ یہ نظام انسانی ترقی کی بہتری کے لیے ان کی نظر میں زیادہ کارآمد نہیں ہے. اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, سنیے گا ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق کی گفتگو. اسی طرح صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ممز یعنی کنپیڑوں کے حوالے سے. یہ ایک وائرل انفیکشن ہے, یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے, سنیے گا ایک معلوماتی رپورٹ میں. اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول آپ کے لیے ہم پیش کریں گے شوبز راؤنڈ اپ. تو ریڈیو نیوز نیٹورک کا اس ہفتے کا لائن اپ اور رپورٹس کا مختصر سا خلاصہ ہم نے آپ کو بتا دیا. تو ابھی چلتے ہیں واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ آج آپ کے لیے کیا لے کر آ رہی ہیں. تو بہجت جی بتائیے کیا سنیں گے ہمارے سامعین آج؟
بہت شکریہ نگہت. آج وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کو ہم سنوا رہے ہیں, کچھ ان کا مختصر تعارف اس طرح سے ہے. افغان مفاہمتی اور امن عمل کے لیے سر توڑ کوششیں جاری ہیں. امریکہ 17 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے کے لیے کسی سیاسی حل کی تلاش میں ہے. پاکستان, چین اور روس بھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر کوشاں ہیں. امکانات کیا ہیں, کیا ہونا ممکن ہے, امریکی تجزیہ کار کیا کہتے ہیں, ایک رپورٹ پیش کریں گے. پھر یا داعش یا اسلامک اسٹیٹ پسپا ہو رہی ہے, کیونکہ عراق اور شام کے جن بڑے حصوں پر اس انتہا پسند گروپ نے قبضہ کر لیا تھا ان میں سے بڑا حصہ آزاد کرایا جا چکا ہے. اور اب صدر ٹرمپ اپنے یورپی حلیفوں سے بھی توقع کر رہے ہیں کہ وہ داعش کو شکست دینے کی آخری کوشش میں ان کا ساتھ دیں گے. تفصیلات سنیے گا. امریکہ میں گن کنٹرول کے بارے میں بحث جاری رہتی ہے, اور وہ بھی خاص طور پر سکولوں میں گن وائلنس کے بڑھتے ہوئے واقعات کے بعد اس موضوع پر گرما گرم بحث جاری ہے. سیاسی سطح پر بھی توجہ دی جا رہی ہے, لیکن پھر بھی اسلحے کی خرید و فروخت میں کوئی کمی نظر نہیں آتی. آپ کو ایک گن شو کی تفصیل سنوائیں گے, اور آخر میں بات ہوگی عالمی سطح پر پاکستان کی خواتین کے لیے کاروباری مواقع کی تشکیل کے بارے میں. تفصیلی رپورٹ سنیے گا گلوبل انکیوبیشن نامی پروگرام کے بارے میں. تو آئیے اب ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں رپورٹوں سے. اور جیسا کہ نگہت نے آپ کو بتایا, سب سے پہلے بات کریں گی وہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادے محمد سلمان کے پاکستان کے 2 روزہ سرکاری دورے پر, جو اتوار کے روز اسلام آباد پہنچے تھے. نگہت تفصیل بھی بتائیں گی روداد اس سارے دورے کی, لیکن جب شہزادہ محمد بن سلمان نے عمران خان وزیر اعظم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب وزیر اعظم, آپ مجھے سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھے, ہم سے جو بھی ہو سکا ہم کریں گے. اور یاد ہے کہ عمران خان وزیر اعظم نے اس وقت ان سے درخواست کی تھی کہ سعودی عرب کی جیلوں میں ایسے پاکستانی جو معمولی جرائم پر بند ہیں ان کو رہا کیا جائے. تو آئیے نکھت کے پاس چلتے ہیں اور ان سے مزید تفصیل معلوم کرتے ہیں اس دورے کے بارے میں. جی نکھت,
بہت شکریہ بہجت جی. کچھ تفصیلات آپ نے بھی بیان کی. سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے پاکستان کے حوالے سے, جو انہوں نے 17 اور 18 فروری کو پاکستان کا کیا تھا, دورے کے دوران دونوں ملکوں کے مابین 20 ارب ڈالر کے سات مختلف معاہدوں پر دستخط ہوئے۔ وزیراعظم ہاؤس میں عمران خان اور سعودی ولی عہد کے درمیان ون آن ون ملاقات میں دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف جنگ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے بعد پاک سعودی سپریم کوآرڈینیشن کونسل کا افتتاحی اجلاس ہوا، جس کی صدارت ولی عہد محمد بن سلمان اور وزیراعظم عمران خان نے مشترکہ طور پر کی۔ کونسل کا مقصد دو طرفہ معاہدوں اور فیصلوں پر بروقت عمل درآمد ممکن بنانا ہے۔ کونسل میں خارجہ، دفاع، توانائی، دفاعی پیداوار، تجارت، اطلاعات، ثقافت، داخلہ، سرمایہ کاری اور آبی وسائل کے وزراء شریک ہوئے۔ کونسل کے تحت اسٹیئرنگ کمیٹی اور ورکنگ گروپس بھی قائم کیے گئے، اور ورکنگ گروپس کا مقصد متعلقہ شعبوں میں وزراء کے لیے سفارشات تیار کرنا ہے۔ دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کونسل کے معاملات دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے وزیراعظم عمران خان کی طرف سے دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان برادر اور دوست ملک ہیں جو مشکل حالات میں ہمیشہ ساتھ رہے ہیں۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں مستقبل میں پاکستان ایک اہم ملک بن کر ابھرے گا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے مرحلے میں 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے گئے ہیں، جن میں ہر مہینے اور ہر سال بڑا اضافہ ہوگا، جو دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جبکہ اس موقع پر وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہماری برے معاشی حالات میں مدد کی جو قابل تحسین ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کا باہمی تعلقات کئی دہائیوں پر مشتمل ہے، لیکن ہم ان تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ کچھ تفصیلات سعودی ولی عہد کے دورے پاکستان کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتائیں۔ تو مختلف لوگ اس پر تبصرے بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے فدا حسین نے کچھ مبصرین سے اس دورے کی اہمیت اور اس میں پیش آنے والے تمام تر صورتحال کے حوالے سے بات چیت کی ہے۔ وہ کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں۔
سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستان کے دورے کے دوران پاکستان میں 28 خرب روپے کی سرمایہ کاری کرنے اور سعودی عرب کی جیلوں میں قید 2000 سے زائد قیدیوں کی رہائی کا اعلان کیا، جسے پاکستان میں بہت سراہا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں سرمایہ کاری کو پاکستان کی خارجہ پالیسی میں بہتری کی طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ قائد اعظم یونیورسٹی میں شعبہ بین الاقوامی تعلقات کے استاد اور ڈائریکٹر ڈاکٹر ظفر نواز جسپال کا ماننا ہے کہ اگرچہ یہاں پر سرمایہ کاری کرنے میں سعودی عرب کے اپنے مفادات تو ضرور ہیں، مگر انہیں سرمایہ کاری کے لیے قائل کرنا بذات خود خارجہ پالیسی میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔
نیچرلی وہ اپنی اس کی پالیسی ہوگی تو وہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، مگر پاکستان کی خارجہ پالیسی یہ سکسیس ہے کہ ان کو اٹریکٹ کرنا اور یہاں پہ ان سے انویسٹ کرانا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کسی ملک کو یہ باور کرانا کہ ہمارے جو کنٹری ہے اس میں آپ کی انویسٹمنٹ سیکیور ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ درست کہنا ہوگا کہ جی کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور خاص طور پہ جو پرائم منسٹر عمران خان نے دو وزٹ کیے اور ایک پرسنل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی کراؤن پرنس کے ساتھ، اس کا یہ نتیجہ ہے۔
جبکہ اس کے برعکس سینئر تجزیہ کار و کالم نویس وجاہت مسعود کو خارجہ پالیسی میں بہتری کی بجائے مزید پیچیدگیاں پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔
ہمارا جو اجتماعی رویہ ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہم آج کے دن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ذرا شارٹ سائٹڈ ہیں ایز اے کمیونٹی، ایز اے نیشن، لیکن ہمارے جو ہمسائے ہیں، میں خاص طور پہ اس میں اشارہ دینا چاہوں گا ایران کا، اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے تعلقات میں کچھ تناؤ کی کیفیت ہے، اگرچہ ہم اس کو ڈاؤن پلے کر رہی ہے ہماری گورنمنٹ۔ جس طرح سے ہماری زمین پہ بیٹھ کے سعودی وزیر خارجہ نے ایران کے بارے میں بات کی، وہ ڈپلومیٹک نارمز میں نہیں آتا، اور مجھے خدشہ ہے کہ ہمیں فار گرانٹیڈ لیا جا رہا ہے، ہمیں شارٹ چینج کیا جا رہا ہے جو جھگڑے ان کے گلف میں مفادات کی ہیں۔ اور دوسری کہ یہ سعودی عرب جو پاکستان تشریف لا رہا ہے، یہ کوئی بے لوس معاملہ نہیں ہے۔ فرسٹ تو یہی ہے کہ ان کی تیل کی معیشت ہے، اس کو وہ ڈائیورسیفائی کرنا چاہتے ہیں، اور ان کے پاس وہ ویئر وزال نہیں ہے، سوسائٹی کا پولیٹیکل کیپیٹل نہیں ہے ان کے پاس، ان کی اکانومی میں اپارٹ فرام وہ جو زمین سے وہ تیل نکالتے تھے اس کے علاوہ ان کے پاس جو ہے وہ نالج گرپ جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو کیا وہ ہمیں استعمال کرنا چاہیں گے؟ جو آپ کو 20 ارب ڈالر دیتا ہے وہ آپ سے جو ہے وہ 25 ارب ڈالر نکالتا بھی ہے، اور ابھی تو ہمارے پاس فائن پرنٹ نہیں ہے کہ کیا شرائط ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے ہاں اس کی روایت بھی کمزور رہی ہے اب تک کی، मैं इसे बड़ा मुहतात तरीके से देखना चाहूंगा। मैं समझता हूँ कि इस पे एक पांव पे उछलने का कोई करीना नहीं है।
सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ सऊदी अरब के एक आला सैथी वफद ने भी पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें सऊदी अरब के वजीर खारजा मोहम्मद बिन अलजुबैर भी शामिल थे। उन्होंने अपने पाकिस्तानी हम मनसब शाह महमूद कुरैशी के साथ मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में ईरान पर दहशतगर्दी को फरोग देने का इल्जाम आयद किया, जिसे सीनियर एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद नामुनासिब करार देते हुए कहते हैं,
सऊदी अरब के साथ हमारे तल्लुकात बहुत पुराने हैं, ये उसकी कॉन्टिन्यूटी थी। एक बात से मैं इत्तफाक नहीं अलबत्ता करता कि सऊदी गवर्नमेंट के नुमाइंदे ने बैठकर ईरान के बारे में जिन ख्याल का इजहार किया, बहुत अच्छा होता कि इन ख्याल का इजहार वो वापस जाके करते या अपने सफारत खाने में जाके प्रेस से खिताब करते हुए करते, क्योंकि वो बिला वजह किया गया और हमें बिला वजह उस मामले में घसीटा गया।
सऊदी अरब का यमन के होसी बागियों पर मुबैना हमला और सऊदी अरब की तरफ से इस्लामी फौज के क्याम के ऐलान और पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहिल शरीफ को इस इस्लामी फौज के सरबराह बनाने के ऐलान के बाद पार्लियामेंट ने पाकिस्तान को गैर जानिबदार रहने के लिए एक मुत्तफ़िका करारदाद पास की थी। इस हवाले से बात करते हुए वजाहत मसूद इस करारदाद की खिलाफ वर्जी होने के खदशे का इजहार करते हुए कहते हैं,
दो निकात इसमें हमें गौर करना चाहिए। सारी कमजोरियों के बावजूद हमारे मुल्क की फौज जो है वो मॉडर्न इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव प्लुरलिस्टिक आर्मी और प्रोफेशनल है, तो हमारे मुल्क ये रवायत नहीं है कि स्टेट लेवल पे सेक्टेरियन जो डिवाइड्स वगैरह होती हैं उन्हें जरखोरे तनाव समझा जाए। ये पैराडाइम जो है ना ईरान में है, ना सऊदी अरब में है, ना कहीं और है मिडल ईस्ट में। सो अगर हम इसमें किसी सतह पे जो है वो इन्वॉल्व हो गए तो ये हमारे मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। और जो दूसरी बात इसमें मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमें अपने मुल्क में जो काम करना है वो है पैराडाइम रिविजिट करना है, मुआशरत का भी, सियासत का भी और मईशत का भी। हमारी मईशत में हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर हमारे पास कुछ होगा ही नहीं तो हम बेचेंगे क्या। और दूसरी बात ये कि जो हमारी तालीम है वो कंपेटेबल नहीं है, 22 करोड़ की आबादी में से आधे अनपढ़ हैं और बाकी जो है वो मेरी तरह से डिसफंक्शनल लिटरेट हैं, तो उसका उससे कुछ फायदा नहीं, हम कम्पेटिटिव नहीं है। और जो जिन ममालिक के साथ हम दोस्तियों के हाथ फैला रहे हैं उनका पॉलिटिकल मॉडल हमसे भी गया गुजरा है, हमसे कम वाइब्रेंट है, हमसे कम डायनामिक है। तो मुझे नहीं मालूम, मुझे बहुत एहतियात से ये कहने दीजिए कि मुझे ये लगता है कि हमने अब तक की जो रविश इस मुल्क के रहने वालों के साथ रखी हम उसको जारी रखने के जो है वो हीले ढूंढ रहे हैं।
फिदा हुसैन, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
सऊदी वली अहद के दौरे पाकिस्तान के हवाले से आपने रेडियो न्यूज नेटवर्क की रिपोर्ट सुनी, तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट हम वॉइस ऑफ अमेरिका से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले यहां पर एक खबर आपको बताती चलूं। अफगान वजारत खारजा ने अफगान अमन अमल से मुतलिक रिमार्क्स पर पाकिस्तानी सफीर को तलब कर लिया, जिन्होंने कहा था कि अगर पुलवामा हमले के बाद भारत ने जारियत दिखाई तो अफगान अमल मुतासिर हो सकता है। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी सफीर जाहिद नसरुल्ला से मुलाकात के बाद वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि हमें उनका बयान अफगानिस्तान में अमन की पाकिस्तान के वादों के खिलाफ लगा। पाकिस्तानी सफीर ने मंगल को अपने एक बयान में कहा था कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर किसी भी किस्म का हमला खित्ते के इस्तेहकाम को मुतासिर करेगा और इसके अफगान अमन अमल के तसलसल पर असरात मुरतब होंगे। ये कुछ बात हुई इस खबर के हवाले से। तो अफगानिस्तान में कयाम अमन के लिए मुख्तलिफ सतहों पर कोशिशें भी हो रही हैं, तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मुख्तलिफ मुज़ाकरात के अदवार भी चलते रहते हैं, तो इसी हवाले से मजीद तफसीलात हम जानेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में। तो तफसीलात बताइएगा जी बेहजत रिपोर्ट की।
जी बिल्कुल, शुक्रिया निघत। अफगानिस्तान में क्याम अमन के लिए अफगान तालिबान और अमरीकी वफद के माबहन इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात मनसूख हो गई थी। अफगान तालिबान ने अपने बयान में ऐलान किया था कि कतर के दारुलहकूमत दोहा में बातचीत के आइंदा दौर से पहले तालिबान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद में 18 फरवरी को बातचीत होगी। तालिबान ने यह भी कहा था कि इस दौरान उनका वफद वजीर आजम से भी मुलाकात करेगा। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस्लामाबाद में तालिबान से मुजाकरात की तस्दीक कर दी थी। उधर अमरीकी अहदेदार اداروں نے پھر کہا کہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی ضلع میں خلیل زاد رواں ہفتے پاکستان نہیں جا رہے. امریکی نمائندہ خصوصی ان دنوں مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں اور وہ افغانستان، ترکی، قطر، پاکستان سمیت یورپی ملکوں کا بھی دورہ کر رہے ہیں. خلیل زاد نے اتوار کے روز کابل میں افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی تھی، جس میں افغان امن عمل میں جاری کوششوں پر بات چیت ہوئی. ضلع میں خلیل زاد نے رواں ہفتے میونک سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کی. بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر طالبان اور امریکہ کے درمیان اسلام آباد میں بات چیت کا کوئی دور نہیں ہوتا تو یہ پاکستان کے لیے خفت کا باعث ہوگا، کیونکہ اسلام آباد نے امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت کروانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. یہاں ہم یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان قطر اور متحدہ عرب امارات میں مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ طالبان حال ہی میں ماسکو میں افغان حزب اختلاف کے کئی اہم رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات کر چکے ہیں. دوسری طرف امریکہ طالبان پر کابل حکومت سے براہ راست بات چیت پر زور دیتا آیا ہے، تاہم طالبان تاحال افغان حکومت سے بات چیت پر آمادہ نہیں. افغانستان میں قیام امن اور مفاہمت کے لیے بات چیت اور ملاقاتوں کا سلسلہ اور کوششیں جاری ہیں. اور اس وقت تین بڑی قوتیں مذاکرات کے لیے کوشاں بھی ہیں، امریکہ، روس اور چین. مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ کوششیں واقعی افغان عمل سے متعلق ہیں یا پھر ملکی مفاد حاصل کرنے کی کسی خاص حکمت عملی کا حصہ؟ تو یہی سوال رکھا ہمارے ساتھی امان اظہر نے واشنگٹن کے کچھ مبصرین کے سامنے. آئیے جانتے ہیں ان کی رائے. تیار کی یہ رپورٹ امان اظہر نے.
ایسے وقت جب ٹرمپ انتظامیہ کی توجہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر ہے، روس کی افغان امن عمل میں دلچسپی بڑھتی نظر آ رہی ہے. حال ہی میں روس کے زیر انتظام افغان تنازع پر دو روزہ ماسکو کانفرنس کا انعقاد ہوا، جس میں طالبان نمائندوں سمیت افغان صدر اشرف غنی کے سیاسی حریف سابق صدر حامد کرزئی بھی شریک ہوئے. صدر غنی نے ماسکو کانفرنس کے شرکاء پر ان کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کا الزام لگایا. تاہم افغانستان کے لیے روسی صدر کے مندوب کے مطابق ماسکو کی کوششوں کا مقصد افغانستان میں حالات کو معمول پر لانا ہے.
افغانستان کے لیے بہترین ہوگا کہ وہ ایک نیوٹرل ریاست کے طور پر اپنی تعمیریں نو کرے.
دوسری جانب واشنگٹن میں محققین اس بات پر منقسم نظر آئے ہیں کہ آیا افغان امن کے لیے مختلف طاقتوں کی جانب سے یہ الگ الگ ڈائیلاگ افغانوں کو امن کے مشترکہ گول تک پہنچانے میں معاون ہوں گے یا نہیں.
I think there are at least three peace processes that you have to think about.
آپ کو تین طرح کے امن مذاکرات کے بارے میں سوچنا ہوگا. ایک تو امریکہ اور طالبان کے درمیان تنازع ہے جس کا حل ضروری ہے. افغان دھڑوں کے درمیان خانہ جنگی ہے جس کا خاتمہ ضروری ہے. پھر ایک علاقائی پہلو بھی ہے جس کے باعث افغان دھڑوں کو علاقے کے ممالک سے مدد ملتی ہے، جو کہ حل طلب معاملہ ہے. تو ظاہر ہے ان تمام تنازعات پر گفتگو کے لیے مختلف فورمز کی ضرورت تو پڑے گی.
It actually makes perfect sense.
قیام امن اور دوسرے افغان مفادات ان مذاکرات کا مشترکہ گول ہیں ہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغان امن کے لیے کوششیں کرنے والی غیر افغان طاقتوں کی اس سارے عمل سے کیا توقعات ہیں؟
ماسکو کانفرنس روس کی جانب سے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش ہے کہ وہ افغانستان کے مستقبل پر جاری گفتگو سے لا تعلق نہیں. چین کی جانب سے مذاکرات کی کوششیں افغانستان میں سرمایہ کاری کو سیاسی مہاجرائی سے دور رکھنے کے لیے ہیں، لیکن ان کوششوں کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ کیا ان کی بدولت افغان امن کی کوششوں کا فائدہ ہوا یا نہیں.
آبجیکٹو آف پیس اینڈ سٹیبلٹی اور ناٹ.
تاہم حریف ممالک کی جانب سے افغان امن عمل کے لیے ایک ہی وقت میں کیے جانے والے مختلف اقدامات مبصرین اور تجزیہ کاروں کے نزدیک باعث فکر بھی ہیں.
یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو بات چیت کے یہ مختلف فارمیٹس ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے. روس کا پروسیس، امریکی پروسیس یہ مسائل کا باعث بن سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ فی الحال ہم اس مقام پر کھڑے ہیں.
ماسکو ڈائیلاگ دلچسپ ہے، لیکن ایک لحاظ سے یہ خطرے کا سبب بھی بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے امریکہ اور طالبان کے درمیان جاری گفتگو متاثر ہو سکتی ہے.
صدر ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوج کو جلد واپس بلانا چاہتے ہیں، لیکن تنقیدی حلقے اس بات پر متفق ہیں کہ افغان دھڑوں اور خطے کے ممالک کے درمیان اتفاق رائے قائم کیے بغیر امن کی یہ کوششیں مسائل کے حل کے بجائے مسائل کا باعث بھی بن سکتی ہیں. امان اظہر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو نظر ڈالیں گے کچھ بین الاقوامی امور پر. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں: sejradio @voanews.com और خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں پوسٹ باکس 1399 اسلام آباد
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے پروگرام کی تفصیل بتاتے ہوئے داعش کے بارے میں بات کی تھی تو شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ جمہوری فورسز نے مشرقی علاقوں میں داعش کے بچے کھچے ٹھکانوں اور پناہ گاہوں کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی شروع کر دی. سیرین ڈیموکریٹک فورس یعنی ایس ڈی ایف کے ترجمان مصطفیٰ بالی نے ٹویٹ میں اعلان کیا کہ ایس ڈی ایف نے داعش کے زیر قبضہ آخری گاؤں باغز کی جانب پیش قدمی شروع کر دی ہے اور باغز کو جلدی داعش سے کلیئر کرا لیا جائے گا. ایس ڈی ایف اور برطانیہ کی تنظیم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے اندازوں کے مطابق داعش کے تقریباً 3000 جنگجو جن میں بڑی تعداد میں غیر ملکی شامل ہیں اس علاقے میں موجود ہیں اور عام شہریوں کی بڑی تعداد بھی اس علاقے میں محصور ہے. ایس ڈی ایف کے خصوصی یونٹس شہریوں کو محفوظ مقامات تک منتقلی میں بھی مدد دے رہے ہیں لیکن تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ عالمی سطح پر داعش کا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا کیونکہ داعش یا القاعدہ یہ گروپ اپنی آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں صورت اور حالات کے مطابق اور پھر اسی کے حوالے سے اپنی حکمت عملی کو بھی ترتیب دیتے ہیں. جرمنی کی چانسلر اینگلا مرکل نے بھی خبردار کیا ہے کہ شدت پسند تنظیم داعش کو شکست نہیں ہوئی بلکہ اس تنظیم نے اپنی حیات تبدیل کر لی ہے. وہ برلن میں ایک تقریب سے خطاب کر رہی تھیں اور انہوں نے یہ کہا کہ داعش شام میں اپنے زیر قبضہ علاقوں سے محروم ہونے کے بعد اب چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہو گئی ہے اور بدستور ایک خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ داعش کا اپنے زیر قبضہ علاقوں سے محروم ہو جانا خوش قسمتی کی بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ داعش کا وجود ختم ہو گیا. جرمن چانسلر کا یہ بیان امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان حالیہ بیانات سے متصادم ہے جن میں وہ مسلسل داعش کو شکست دینے کا دعویٰ کرتے ہیں اور امریکہ کے صدر کی شام سے متعلق پالیسی کے ناقدین اور یورپی ملکوں کو خدشہ ہے کہ داعش کے خلاف قبل از وقت اعلان فتح اور شام سے امریکی فوجوں کی واپسی کے فیصلے کے نتیجے میں وہاں شدت پسندوں کو دوبارہ قدم جمانے کا موقع مل سکتا ہے. ادھر صدر ٹرمپ نے اپنے یورپی اتحادیوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے ان شہریوں کو واپس قبول کریں جنہیں شام میں داعش کے لیے لڑتے ہوئے گرفتار کیا گیا. تاہم اتحادی ممالک نے ان کے مطالبے پر کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا. صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا ہے کہ داعش مکمل شکست کے عین قریب ہے تاہم بہت سے تجزیہ کاروں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ داعش ایک بار پھر سر اٹھا سکتی ہے. جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری رجویلک نے رپورٹ ایک بھیجی تھی جسے پیش کر رہے ہیں شبیر جلانی.
ایک وقت تھا جب داعش 1,00,000 مربع کلومیٹر رقبے اور کم از کم 8,00,000 لوگوں پر حکمرانی کر رہی تھی. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ دہشت گرد تنظیم امریکی حمایت یافتہ شامی فوجوں کی طرف سے حملوں کے باعث باغوز شہر کے ایک چھوٹے سے حصے تک محدود ہو کر رہ گئی ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے اتوار کے روز ایک ٹویٹ میں کہا کہ اس خلافت کا خاتمہ بالکل قریب ہے. تاہم جرمنی کے شہر میونخ میں ہونے والی سیکیورٹی کانفرنس میں شریک امریکہ کے اتحادی ممالک اس بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھے. قطر کے وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا کہنا تھا کچھ علاقے ہیں جنہیں آزاد کرایا جا رہا ہے تاہم داعش یا دہشت گردی کا ابھی خاتمہ نہیں ہوا ہے کیونکہ ان کا نظریہ اب بھی وہاں موجود ہے. وہ لوگ اب بھی وہاں ہیں اور ان کی بھرتیوں کا جواز بدستور موجود ہے. انتہا پسندی سے متعلق بین الاقوامی مرکز کے پروفیسر پیٹر نیومن کہتے ہیں کہ داعش اب بھی اپنے ہزاروں جنگجوؤں پر بھروسہ کر سکتی ہے. ان کا کہنا ہے
Not all of them are in that territory that they still have left. Many of them have gone undercover. They are in Mosul.
وہ تمام لوگ اس علاقے میں نہیں ہیں تاہم ان کے لوگ اب بھی باقی ہیں. ان کے بہت سے لوگ روپوش ہو گئے ہیں. وہ موصل اور رقہ میں موجود ہیں اور واپس آنے کے منتظر ہیں. صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یورپ داعش کے لیے لڑنے والے اپنے ان 800 شہریوں کو قبول کرے جو شام میں گرفتار کیے گئے. اگر یورپ ایسا نہیں کرتا تو امریکہ ان کو رہا کرنے پر مجبور ہوگا اور وہ لوگ پھر یورپ میں داخل ہو جائیں گے. سابق ریپبلکن کانگریس مین ڈیرل عیسا نے وائس آف امریکہ کو بتایا
In the past, Europeans have wanted us to return fighters that we held in Guantanamo and so on, but not
ماضی میں یورپ ہم سے تقاضا کرتا رہا ہے کہ ہم ان جنگجوؤں کو واپس کر دیں جو ہم نے گوانٹانامو بے میں قید کر رکھے تھے لیکن ان ممالک میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ محاذ جنگ کی طرف واپس لوٹ گئے یا پھر انہوں نے اپنے ممالک میں دہشت گرد کارروائیاں شروع کر دیں. امید ہے کہ یورپین ممالک نے اب کچھ سبق سیکھا ہوگا اور وہ ان جنگجوؤں کو واپس لینے پر رضامند ہو جائیں گے اور ان کے خلاف مناسب کارروائی کریں گے۔ تاہم صدر ٹرمپ کا ٹویٹر پیغام ان کے اتحادیوں کے لیے حد تک آمیز ہے اور بیشتر یورپین رہنماؤں نے اب تک اس کا کوئی جواب نہیں دیا ہے۔ شبیر جلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ بات تو ہوئی داعش کی، اب چلتے ہیں پاکستان کی طرف۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے گورنر طارق باجوہ نے کہا ہے کہ دوست ملکوں کے تعاون کی بدولت پاکستان معاشی بحران سے نکل آیا ہے اور معیشت درست راستے پر آ گئی ہے۔ مالیاتی استحکام کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ قرضے کی بات چیت بھی جاری ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ معاشی دشواریوں پر قابو پانے کے لیے ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنا بڑا ضروری ہے۔ اسی تناظر میں وزیر اعظم عمران خان نے ایف بی آر سے یہ بھی کہا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ آئی ایم ایف حکومت پر زور دے رہا ہے کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھایا جائے تاکہ بجٹ خسارہ کم سے کم ہو۔ تو ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے پاکستان میں ٹیکس نظام پر یہ رپورٹ تیار کی ہے، تو آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت۔
جی بہت شکریہ بہجت جی۔ اس سے قبل جو آپ وزیر اعظم صاحب کا بھی ذکر کر رہی تھیں، اسی حوالے سے تھوڑی بات کو آگے بڑھاتے چلیں۔ منگل کے روز وزیر اعظم کی زیر صدارت ملک میں ریونیو اکٹھا کرنے کے سلسلے میں حکومتی اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم اجلاس ہوا تھا، جس میں وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ ٹیکس چور ملک و قوم کے دشمن ہیں اور ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیئرمین ڈاکٹر جہان زیب خان نے اس موقع پر ٹیکس اکٹھا کرنے، ٹیکس بیس میں اضافے اور ناد دہندگان سے ٹیکس وصولی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے آگاہ کیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ ای نیٹ ورتھ افراد کے 6,000 سے زائد کیسز زیر غور ہیں، جن سے کل 2 ارب روپے سے زائد کی آمدن متوقع ہے، جبکہ اب تک ان سے 1.3 ارب روپے کی وصولی کی جا چکی ہے۔ ایف بی آر حکام نے کہا کہ معلومات اور تحقیقات کے 66 کیسز پر کام جاری ہے، جن سے اب تک 1.5 ارب روپے سے زائد کی وصولی کی جا چکی ہے، جبکہ بیرون ملک جائیدادوں کے کیسز میں اب تک 6 ارب روپے سے زائد کے واجب الادا ٹیکسز اکٹھے کیے جا چکے ہیں۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ سیکشن 214E کے تحت 1.57 ارب روپے کی وصولیاں کی جا چکی ہیں۔ اب تک 2,000 پلازا کی میپنگ کی جا چکی ہے۔ 2,500 سے زائد پوائنٹ آف سیل پر قابل وصول ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے خودکار نظام کی تنصیب کی جا چکی ہے۔ اسی طرح بی آر کے ان نئے اقدامات کے تحت 24.82 ارب روپے کی وصولی متوقع ہے، جس میں سے اب تک 11.88 ارب روپے وصول کیے جا چکے ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے حکام کو ہدایت کی کہ قابل وصول ٹیکسز کو اکٹھا کرنے کے لیے جدید طریقہ کار بروئے کار لائے جائیں تاکہ نادہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین ایف پی آر کو ہدایت کی کہ ٹیکس چوروں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کے ساتھ ساتھ ٹیکس چوری میں سہولت فراہم کرنے والے محکمے کے بدعنوان عناصر کے خلاف بھی کارروائی کو یقینی بنایا جائے، جبکہ ٹیکس ادا کرنے والے شہریوں کے لیے آسانی اور ان کی سہولت کو یقینی بنایا جائے۔ تو یہ تو کچھ بات ہوئی ایف بی آر کے اجلاس کے حوالے سے۔ تو ٹیکس کا جو نظام ہوتا ہے وہ کسی بھی ملک کی سماجی اور معاشی پالیسیوں پر بہت گہرے اثرات مرتب کرتا ہے، لیکن اس پر پاکستان میں واجب توجہ نہیں دی جاتی۔ ماہر امور ٹیکس ڈاکٹر اکرام الحق کا کہنا ہے کہ سوشل جمہوریت میں ٹیکسز کا سب سے اہم مقصد معاشی انصاف کی فراہمی ہوتی ہے۔ اس کی بنیاد ٹیکس کے بوجھ کو تقسیم کرنے اور عوامی سطح پر خرچ کی جانے والی رقم کے فوائد سب شہریوں تک پہنچانے پر استوار ہوتی ہیں۔ اس کی ترتیب اس طرح ہوتی ہے کہ اشرافیہ طبقوں سے زیادہ ٹیکس وصول کر کے کم آمدنی والے اور غریب افراد پر اس کو زیادہ خرچ کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہمارے نمائندے ریاض میسن نے ڈاکٹر اکرام الحق سے گفتگو کی ہے، سماعت فرمائیے۔
پاکستان میں جمہوریت کو بحال ہوئے ایک دہائی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ 18ویں ترمیم سے وزارتیں اور وسائل وفاقی اکائیوں کو منتقل ہوئے مسلسل تیسری سول حکومت اس وقت اقتدار میں ہے، لیکن تعلیم، صحت، صاف پانی کی ترسیل اور نکاسی پر ملکی اخراجات کا آٹے میں نمک کے برابر یعنی 5% حصہ خرچ ہوتا ہے۔ دفاع، قرضوں کی ادائیگی اور سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور مراعات پہلی ترجیح بنی ہوئی ہیں۔ جو بچ رہتا ہے وہی سماجی شعبے کی طرف منتقل ہو پاتا ہے۔ ٹیکس امور کے ماہر ڈاکٹر اکرام الحق کہتے ہیں ملک کا محصولاتی نظام غریب اور متوسط طبقوں پر انحصار کر رہا ہے۔
انڈیویجولس پاکستان میں جو ٹیکس پے کر رہے ہیں ان کی تعداد تو نہ صرف بہت کم ہے بلکہ جو پیمنٹ کا پیٹرن ہے وہ بڑا حیران کن ہے. 50% تو کہتے ہیں کہ ہماری تو مڈل انکم ہے, اس کا مطلب ہے وہ صرف فائلر ہونے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہماری انکم جو ہے وہ 1 روپے سے لے کے 10 لاکھ تک ہے, وہ بھی تقریباً 5-6% بنتے ہیں. پاکستان کا پورا پیٹرن اگر ٹیکس کا دیکھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ دراصل جو پورا ٹیکس کلیکشن ہے, ایک تو وہ یا تو مڈل کلاس کر رہی ہے یا اس سے بھی نیچے جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے وہ کر رہی ہے.
ملک کے 90% وسائل پر قابض لوگ محصولات میں صرف 2% حصہ ڈال رہے ہیں.
جس کو پاکستان میں سب سے زیادہ سیلری ملتی ہے, پرکوزٹس ملتے ہیں, سب سے زیادہ ان کو جو ہے وہ کائنڈ میں چیزیں ملتی ہیں, مگر ان کا جوڈیشل الاؤنس ان کی سیلری کے برابر ہے, اس پر کوئی ٹیکس نہیں دینا ہے. جو ان کی پینشن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ لاسٹ ڈرون ان کی سیلری کے برابر ہوتی ہے, اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا, تو وہ پھر کیا کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ اور انہیں سینٹی لینڈ لارڈز کو دے دیجیے, جو کرتے تو سیاست ہے مگر ان کی بے شمار زمینیں ہیں اور ان زمینوں کے اوپر جتنی آمدنی آتی ہے اس پہ وہ ٹیکس پے نہیں کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر ہم اربن کے اندر دیکھیں تو جن کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں ان کا جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو زیادہ ٹیکس پے کرنے والے جنہیں کرنا چاہیے تھا ان کی کانٹریبیوشن تو صرف 2% ہے.
جمہوریت کے فوائد عام لوگوں تک پہنچانے میں اگر کوئی معجزہ ہو سکتا ہے تو یہ کہ اشرافیہ اپنے وسائل پر ٹیکس لگائے اور ان کا نفاذ بھی ہو.
اس وقت صوبوں کے اندر ایگریکلچر انکم ٹیکس کے نام کے لاز موجود ہیں, اس وقت لگائے گئے تھے جب پاکستان میں وہ کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی, بلکہ جب پاکستان نے ورلڈ بینک سے اور آئی ایم ایف سے لون کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ایک بہت بڑا جو سیکٹر ہے اس وقت ایگریکلچر کی جو پاکستان میں کانٹریبیوشن تھی وہ بھی 30-35% جی ڈی پی میں ہوتی تھی, تو آپ ان کو ٹیکس کریں. اس وقت پریزیڈینشیل آرڈیننس سے یہ ٹیکس لگا دیے گئے, مگر 2000 سے لے کر آج تک اس کے اندر کلیکشن کی یہ حال ہے کہ چارے صوبے مل کر بھی ایگریکلچر انکم ٹیکس 2 بلین سے کم اکٹھا کرتے ہیں. یہی ایک ایسا انڈیکیٹر ہے جو ثابت کرتا ہے کہ جہاں کہیں ہم نے باہر ڈونرز کے کہنے پہ لا بنائے بھی, پھر بعد میں ہم نے چپ کر کر اس کی امپلیمنٹیشن نہیں کی, اور یوں جو یہ سب سے امیر طبقہ تھا یہ ٹیکس کی کانٹریبیوشن میں تقریباً آپ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے.
واٹ از وے آؤٹ, ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟
ہاں جی, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کی کلیکشن بہتر کریں تو ہمیں سے اپنی ٹیکس مشینری کو بدلنا ہوگا, کیونکہ یہ وہ ٹیکس مشینری ہے جو بالکل ناکام ہو چکی ہے. ہمیں پورے پاکستان کے لیول کے اوپر ایک نیشنل ٹیکس ایجنسی بنانی ہوگی. جہاں جہاں بھی آپ دنیا میں دیکھیں گے وہ بھلے کتنے ہی مختلف طبقہ سے ٹیکس لینا ہو یا مختلف گورنمنٹس کے لیے لینا ہو, ایک ایجنسی بنائی جاتی ہے. 2 ریٹ ٹیکس رکھ کے اس کو براڈ بیس کریں, ہر ایگزمپشنیں ختم کریں, انفورسمنٹ کے لیے اچھی مشینری ہونی چاہیے, اور ساتھ ہی جو ٹیکس کا نظام ہے وہ سادہ ہونا چاہیے, قوانین سادہ کرنے چاہیے, پروسیجر آسان کرنے چاہیے, تو پھر کہیں جا کر ہم اپنا پورا پوٹینشیل حاصل کر سکیں.
یہ ویل کہاں سے آئے گی سر؟ Who will do it?
یہ ویل اسی طرح آئے گی کہ اگر پاکستان میں زیادہ سے زیادہ شعور پیدا کیا جائے میڈیا کے ذریعے, لوگوں کے کمپین کر کے, اور وہ طبقات جو جن کا یہ کیس بنتا ہے ان کو ملایا جائے, تو ہم جو ہیں وہ پھر جو اوپر مراد یافتہ طبقات ہوتے ہیں ان کے اوپر پریشرائز کر سکتے ہیں, ان کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ یہ کام کریں. تو میرا خیال ہے پاکستان میں فیئر ٹیکس جسٹس کی ایک کمپین جو ہے وہ لازم ہے, کہ سارا میڈیا, سارا انٹیلیجیا, سارے پروفیسرز اور جو اس طرح کے لوگ جو لوگوں میں شعور پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ان کا تعلق روز لوگوں سے ہوتا ہے, وہ اس کو شروع کریں.
پاکستان میں جمہوریت کی ساکھ اور انسانی ترقی میں بہتری کے لیے محصولات کے نظام میں انقلابی تبدیلیاں لانا پڑیں گی. ٹیکس کم ہوں اور ٹیکس گزاروں کی تعداد میں اضافہ ہو, تب ہی سماجی ترقی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے. ریاض مسن, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
ویلکم بیک. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اسلام آباد اسٹوڈیو سے نگہت امان اور واشنگٹن اسٹوڈیو سے بہجت آپ کے ساتھ ہے. نگہت, ہم بات کر رہے تھے نفرت پر مبنی جرائم کی, جس کی بہت ساری بنیادیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایک اور چیز بھی جس کا امریکہ میں پچھلے کچھ عرصے میں اضافہ دیکھا گیا ہے وہ ہے اسکولوں میں شوٹنگ کا, اور سینٹر فار ہوم لینڈ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی کے مطابق 2018 امریکہ میں اسکول میں ہونے والی شوٹنگز کے لحاظ سے بدترین سال رہا. گزشتہ سال میں 94 ایسے واقعات ہوئے اور 163 لوگ اس کا شکار بھی بنے. امریکہ میں اسکولوں، یونیورسٹیوں اور دیگر عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات ایک تلخ حقیقت ہیں، جس کی وجہ سے گن وائلنس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے. سیاسی سطح پر عوامی حلقوں میں بھی اس پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا ہے، تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہ کوششیں بھی کی جا رہی ہیں کہ کس طرح اس پر قابو پایا جا سکے. لیکن دوسری جانب اسلحے کی خرید و فروخت میں بھی کوئی کمی دیکھنے میں نہیں آ رہی. ہماری ساتھی رپورٹر نیلوفر مغل گئی تھیں واشنگٹن کے قریب ایک گن شو میں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور اسلحے کی خرید و فروخت ہوتی ہے. گن کنٹرول کے معاملے پر امریکی کیا سوچتے ہیں اور کس طرح سے محسوس کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں نیلوفر مغل کی اس رپورٹ میں.
پارک لینڈ فلوریڈا کے اس ہائی اسکول میں چھٹی کا وقت قریب تھا جب طالب علموں کی اچانک بھگدڑ اور چیخو پکار سنائی دی، اور پھر ایک 19 سالہ مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 17 لوگوں کو ہلاک کر دیا. یہ کسی امریکی ہائی اسکول میں ہونے والی تاریخ کی بدترین میس شوٹنگ تھی.
فائٹ فار یور لائیوز بیفور اٹس سم ون ایلسز جاب.
اس کے بعد واشنگٹن میں ہزاروں افراد نے گن کنٹرول یا اسلحے کی خرید و فروخت اور ملکیت کے قوانین کو سخت بنانے کے حق میں ایک بڑا مظاہرہ کیا.
Congress has done almost nothing in recent years to address gun violence.
اور امریکہ کے سیاسی حلقوں میں گن کنٹرول کی بحث پھر سے گرم ہو گئی. لیکن گن کنٹرول کے حق میں نعروں کے باوجود اسلحہ خریدنے کے رجحان میں کمی نہیں آئی. ایف بی آئی کے اعداد و شمار کے مطابق 1999 سے امریکہ میں اسلحہ کے فروخت میں 83% اضافہ ہوا ہے.
اس وقت میں موجود ہوں امریکی ریاست ورجینیا کے شہر شینٹلی میں ہونے والی اسلحے کی ایک نمائش پہ، جہاں پر نت نئے جدید ترین چھوٹے بڑے اسلحے رکھے گئے ہیں. یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ نہ صرف اس نمائش کو دیکھنے کے لیے آئے ہیں بلکہ بڑی تعداد میں اسلحہ خرید بھی رہے ہیں. آئیے جانتے ہیں لوگوں کے تاثرات کہ اسلحہ خریدنا ان کا شوق ہے، مجبوری ہے یا ضرورت.
ہمارے آئین کی دوسری ترمیم مجھے اور ہر کسی کو اسلحہ رکھنے کی اجازت دیتی ہے.
اسلحہ رکھنا خالصتاً امریکی ثقافت کا حصہ ہے.
پاکستانی نژاد امریکی عابد غفور کا کہنا ہے کہ اسلحہ زندگی بچاتا ہے.
اللہ نہ کرے کہ کوئی بیڈ پرسن وہ گن میرے طرف پوائنٹ کرتا ہے، تو میرے پاس بھی گن ہے تو میں بھی ریڈی ٹو گو ہوں، تو میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کروں گا بیکاز آئی ہیو گن.
اگرچہ گن کنٹرول کے حامیوں کے خیال میں بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کا باعث بننے والی شوٹنگز کی بڑی وجہ اسلحے کا عام امریکیوں کے لیے بآسانی دستیاب ہونا ہے، لیکن گزشتہ 15 سال سے اس گن شو کو چلانے والوں کا کہنا ہے کہ اسلحہ خریدنا اتنا آسان بھی نہیں.
There is an instant background check and...
لوگ یہاں آتے ہیں، ہتھیار پسند کرتے ہیں، کاغذات بھر کر یہاں موجود اسٹیٹ پولیس کے حوالے کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہیں پر ایک فوری بیک گراؤنڈ چیک کیا جاتا ہے جس میں ذہنی صحت کا ریکارڈ بھی پرکھا جاتا ہے. یعنی آپ کے ریکارڈ پر کچھ بھی ہو اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے.
امریکہ کی مختلف ریاستوں میں اسلحہ خریدنے کے قوانین ایک جیسے نہیں، یہ کہیں سخت اور کہیں نسبتاً نرم ہے. اس ملک میں میس شوٹنگ کے اکثر واقعات میں قانونی طور پر خریدا گیا اسلحہ ہی استعمال ہوا ہوتا ہے. پارک لینڈ شوٹنگ کے ملزم نے بھی وہ رائفل قانونی طور پر ہی خریدی تھی، جس سے اس نے 17 نوجوانوں کی جان لے لی. نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، شینٹلی، ورجینیا.
اور اب ہم چلیں گے صحت کے شعبے کی طرف. اقوام متحدہ کے ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ 1 ارب سے زائد ایسے افراد کو سماعت سے محرومی کا خطرہ ہے جو اپنے ذرائع کے ذریعے بہت بلند آواز میں موسیقی سنتے ہیں. ان افراد کی عمریں 12 سے 35 برس تک ہیں. عالمی ادارہ صحت اور بین الاقوامی مواصلاتی یونین نئے بین الاقوامی معیار متعارف کرا رہے ہیں جن کے تحت اسمارٹ فونز اور دوسرے آلات کو اس انداز میں محفوظ بنا دیا جائے گا کہ وہ سماعت کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہوں. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موسیقی سے لطف اندوز ہونا زندگی کی خوشیوں میں شامل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کے ماہرین اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ نوجوانوں کو زندگی کی اس خوشی سے محروم کرنے کے خواہاں نہیں جب وہ اپنے ہیڈ فونز پر موسیقی سنتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خبردار کرتے ہیں کہ بہت اونچی آواز میں موسیقی سننا نقصان دہ ہے اور اس وجہ سے سماعت کو مستقل بنیادوں پر نقصان پہنچ سکتا ہے. تو سننے کے عمل کو محفوظ بنانے کے لیے کلیدی سفارشات میں نجی سطح پر سننے کے آلات میں ایک ایسے سافٹ ویئر کو بھی شامل کرنا ہے جو اس بات کا تعین کرے گا کہ سننے والے نے کتنی دیر تک موسیقی سنی ہے اور کتنی بلند آواز میں سنی ہے. ان سفارشات میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسمارٹ فونز اور سننے کے لیے استعمال ہونے والے دوسرے آلات میں ایسے نظام کو نصب کر دیا جائے گا جو از خود ایک مخصوص حد تک کی آواز کو محدود کر دے اور استعمال کرنے والا خود بھی اسے کنٹرول کر سکے. اقوام متحدہ کے ادارے کہتے ہیں کہ انہیں امید ہے کہ حکومتیں اور مصنوعات ساز ان تجویز کردہ معیاروں کو اپنا لیں گے کیونکہ آنے والے برسوں کے دوران سماعت کے نمایاں طور پر متاثر ہونے کا خطرہ ہے. اور اب ریڈیو نیوز نیٹ ورک چلتے ہیں. انہوں نے بھی صحت ہی کے شعبے سے اہم موضوع کو منتخب کیا ہے. مامپس ان کو کن پیڑے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے. تو آئیے نگہت سے تفصیل معلوم کرتے ہیں. جی نگہت, تفصیل بتائے گا.
کن پیڑے ایک پھیلنے والی بیماری ہے جس کو ممس بھی کہا جاتا ہے اور جو کہ ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتی ہے. متاثرہ افراد کے تھوکنے, ناک صاف کرنے اور دوسروں کے ساتھ ہاتھ ملانے سے یہ وائرس آگے پھیلتا ہے اور یہ وائرس سلائیوا پیدا کرنے والے غدود کو بری طرح متاثر کرتا ہے. کن پیڑے سے متاثرہ افراد کے غدود سوجن کا شکار ہو جاتے ہیں. کن پیڑوں کی علامات وائرس کے جسم میں داخل ہونے کے 2 ہفتوں کے اندر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس بیماری کے حوالے سے مزید بھی گفتگو کی ہے ہمارے نمائندے عرفان علی نے ڈاکٹر آصف سے. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں.
کن پیڑے سکول جانے والے بچوں کو سب سے زیادہ متاثر کرتے ہیں. کن پیڑے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے ماہر اطفال ڈاکٹر آصف توصیف نے بتایا,
ممس جو ہے یہ ہمارے جو پیروٹڈ گلینڈ جو جسے خوب پیدا ہوتا ہے نا, یہ گلینڈز ہوتے ہیں, یہ کئی ہوتے ہیں ہمارے منہ کے اندر. ایک ہوتے ہیں جو کہ ہمارے جبڑے کے بالکل اینڈ پہ نا, جو اینگل آف دا جا ہے اس کے پیچھے ہوتے ہیں. تو اس کی جو سوزش ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں پیروٹائٹس. اب وہ وائرل بھی ہو سکتی ہے, وہ اس کی وائرل انفیکشن کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے, اس کو ممس کہتے ہیں. سوزش ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ ممس ہی ہو, انفیکشن بھی ہو سکتی ہے. وہ زیادہ تر ہوگا تو ایک طرف ہوگا صرف. اسی طرح سے ایک اور وائرل بھی ہم کہتے ہیں ریکرنٹ رنگ پیروٹائٹس, وہ بھی ہوتا ہے. اور وجہ سے بھی مطلب نہ کرے کوئی ٹینشن کی وجہ سے بھی ایک گلینڈ جو ہے وہ علاج ہو سکتا ہے.
کس موسم میں کن پیڑے نکالتے ہیں اور اس کی کیا علامات ہے, اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر آصف کہتے ہیں,
یہ زیادہ تر جو ہے ویسے تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے, لیکن سردی کے مہینوں میں جو ہے یہ زیادہ ہوتا ہے. اور یہ انفیکشن جو ہے وہ ایک دوسرے سے لگتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہلکا سا بخار ہوتا ہے اور اس میں درد ہوتا ہے. جو سب سے پہلی کمپلینٹ جو بچہ آ کے ہمارے پاس کرتا ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ نگلتے ہوئے تکلیف ہو رہی. اب نگلتے ہوئے تکلیف جو ہے وہ گلے کے انفیکشن میں بہت کم ہوتی ہے, بہت سیویئر انفیکشن ہو گلے کا, تو پھر بچہ کرتا ہے کہ جی میرے نگلنے میں تکلیف ہو. اور بہت دفعہ یہ کہے گا جب میں کچھ کھاتا ہوں میرے کان میں بھی درد ہو.
ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ بچوں میں کن پیڑے کا نکلنا معمولی ہے, تاہم بڑوں کے لیے خطرناک ہو سکتے ہیں.
چھوٹے بچوں میں جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان میں ہوتے ہیں زیادہ, بہت چھوٹے بچوں میں بھی نہیں ہوتے اور بڑے لوگوں میں کم ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ اس کی جو کمپلیکیشن ہیں, پیچیدگیاں ہیں, وہ بڑوں میں زیادہ ہوتے. بچوں میں یہ انفیکشن تو 20% بچوں میں تو ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ممس ہوا ہے. وہ ہلکا سا نزلہ زکام وغیرہ ہوگا, ناک بہے گی, ہلکا سا بخار ہوگا اور وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کہیں گے جی اوور پیراسٹامول وغیرہ دی تو بچہ ٹھیک ہو گیا. ایکچولی وہ سب کلینکل انفیکشن ہوتا ہے. اگر بڑوں میں ہو جائے تو اس کی پیچیدگیاں زیادہ ہو, وہ سب کو سکتا ہے, لیکن بڑوں میں کم ہوتا ہے. لیکن جن کو ہوتا ہے ان کو پھر بہت سیویئر ہوتا ہے.
بڑوں میں کن پیڑے کے نکلنے سے کیا مسائل ہو سکتے ہیں, اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر آصف نے بتایا,
پیچیدگیوں میں جو سب سے کامن چیز ہے وہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکولر سویلنگ ہو جاتا ہے. اور یہ کمپلیکیشن تقریباً 4 to 6 weeks بعد ہوتی ہے. پتا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یہ جو ہے اس کی آگے پھر یہ ہوتا ہے کہ پرابلم ہو سکتے, بچے نہیں ہو سکتے, لیکن یہ ریئر ہے. لیکن یہ کہ زیادہ تر یہ ہے ایک ٹیسٹیکل کی ہوتی ہے, کبھی کبھی یہ دونوں کی ہو سکتی ہے. آنکھوں کی سویلنگ بھی ہو جاتی ہے, خواتین میں اوبریز کی سویلنگ ہو جاتی ہے. اور سب سے جو اس کی جو ڈریڈ فل ہوتی ہے وہ پینکریاز یعنی لبلبے کی اس کی سوزش ہوتی ہے. انسان سے چلا نہیں جاتا. اور بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فرق نہیں ہوتا, کیونکہ لوگوں کو اگر یہ وقت پہ مریض آ جائیں ڈاکٹر کے پاس تو اسٹیرائڈ دینے پڑتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹیکلز جو ہے وہ بچ جاتے ہیں اور اس میں زیادہ پرابلم آگے چل کے نہیں ہوتی اور سویلنگ وغیرہ بھی فوری طور پہ ٹھیک ہو جاتی.
ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ کن پیڑے ایک ہفتے کے اندر ختم ہو جاتے ہیں, تاہم احتیاط ضروری ہے.
ہر بیماری کا ایک انکیوبیشن پیریڈ کہلاتا ہے. انکیوبیشن پیریڈ یہ ہوتا ہے کہ جب جراثیم داخل ہوتا ہے جسم میں اور اس کے بعد جب پہلا سمٹم آتا ہے وہ اس کا تقریباً جو ہے وہ 15 to 20 days کا ہوتا ہے. اور یہ جو پھیلتی ہے بیماری, جو جس وقت بچہ سب سے زیادہ انفیکشس ہوتا ہے یعنی وائرس دوسروں کو دے رہا ہوتا ہے, وہ ہوتی ہے 3-4 days پہلے اور 3-4 days بعد. نارملی یہ 7 to 10 days میں بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے بچہ.
ڈاکٹر آصف کا کہنا ہے کہ دیگر بیماریوں کی طرح کن پیڑے کی ویکسین کرانا بھی اہم ہے.
ایزیلی अवेलेबल है, एक साल के बाद किसी को भी दी जा सकती है। ज्यादातर अगर किसी को किसी वजह से एक साल से पहले दी गई हो तो फिर दोबारा देनी पड़े। आइडियली तो इसकी वैसे दो डोजेज होती है, जो कि एक तो होती है जी एक साल के फौरन बाद और दूसरी जो है वो स्कूल गोइंग एज यानी 5 साल की उम्र में लगाई जाए। लेकिन ये क्या पाकिस्तान में जो ट्रेंड है वो ये है कि हम ज्यादातर 15 महीने पे ना या 18 महीने पे 1.5 साल पे ये वैक्सीन लगाते हैं और ये कम्बिनेशन में आती है। यहाँ पे अलग भी आती है, वो बड़ी रेयर है, MMR मीजल मम्स और रुबेला के नाम से। ये सीवियर बीमारियों में नहीं है। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है, इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ड्रेडफुल भी है, डेथ भी हो सकती है, लेकिन वो 10,000 के ऊपर एक डेथ होती है।
इरफान अली, रेडियो न्यूज नेटवर्क, इस्लामाबाद।
صحت کے حوالے سے آپ نے رپورٹ سنی، تو پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے۔ وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو انٹرٹینمنٹ سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔
آپ پروگرام سدائے جہاں تو سنتے ہیں نا، ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے۔ آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں، www.urduvoa.com۔
ویلکم بیک، وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک خبر آپ کو سنواتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں، اور وہ ہے کہ بھارت کی وزیر خارجہ اور حکمران جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کی سینئر رہنما سشما سوراج نے انتخابی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ کی سابق وزیر اعظم مارگریٹ تھیچر کی طرز پر بھارت کی آئرن لیڈی سمجھنے جانے والی سشما سوراج نے صحت کی خرابی کی وجہ سے 2019 میں ہونے والے لوک سبھا کے انتخابات میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے۔ سشما سوراج دلی کی پہلی خاتون وزیر اعلی تھیں جو 1998 میں اس عہدے پر رہیں۔ وہ 11 مرتبہ مختلف سطحوں کے انتخابات میں بھی حصہ لے چکی ہیں، جبکہ ان کا شمار نریندر مودی کی حکومت کے چند انتہائی طاقتور اور فعال وزراء میں ہوتا ہے۔ سشما اپنی برجستہ گفتگو اور حاضر جوابی کے لیے بھی مشہور ہیں، اور وہ نہ صرف پارلیمنٹ کے فلور پر اپنے مخالفین کو لاجواب کرنے کا ملکہ رکھتی ہیں، بلکہ ٹویٹر پر بھی بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی خواتین کے بارے میں بات ہوئی، تو آئیے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سال 2019 کے آغاز پر پاکستان کی 2 یونیورسٹیوں میں پہلی بار کاروباری شعبے کے بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے تخلیقی، اختراعی اور سوشل انٹرپرائز کے شعبوں میں تربیتی پروگرام شروع کیے گئے ہیں۔ گلوبل انکیوبیشن نامی یہ پروگرام، جو زیادہ تر طالبات پر مرکوز ہوں گے، سینٹر فار گلوبل انوویٹرز، CGI پاکستان اور برٹش کاؤنسل کے پروگرام ڈائس کے تعاون سے ترتیب دیے گئے ہیں۔ ایک سال پر محیط پروگرام ہے اور بزنس کی تربیت دے گا خواتین کو، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملازمت کی تلاش کرنے کے بجائے اپنے روزگار یا اپنا بزنس خود شروع کر سکیں۔ اس پروگرام کے بارے میں یاسمین جمیل نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
سال 2019 کے آغاز پر پاکستانی یونیورسٹیوں میں پہلی بار کاروباری شعبے کے بین الاقوامی ماہرین کی مدد سے تخلیقی اور سوشل انٹرپرائز کے شعبوں میں تربیتی پروگرام شروع کر دیے گئے ہیں۔ گلوبل انکیوبیشن نامی یہ پروگرام، جو زیادہ تر طالبات پر مرکوز ہوں گے، سینٹر فار گلوبل انوویٹرز اور برٹش کونسل کے پروگرام ڈائس کے تحت ترتیب دیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے سینٹر فار گلوبل انوویٹرز پاکستان کے کو فاؤنڈر اور CEO عمران جتالا نے، جو اس پروگرام کی قیادت کر رہے ہیں، اپنے ادارے اور بزنس کے اس تربیتی پروگرام کے بارے میں معلومات فراہم کی۔
سینٹر فار گلوبل انوویٹرز از اے کنسلٹنگ پلیٹ فارم، جس پہ ہم گلوبل انوویشن جو تھاٹ لیڈرز ہیں ان کو پاکستان سے کنیکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈفرینٹ ورک شاپس کی، انٹرنیشنل اسپیکرس کو لا کے پاکستان میں، اور اس میں ابھی ریسنٹلی وی ہیو گاٹ اے برٹش کاؤنسل پروجیکٹ، جو کہ ڈائس پروگرام ہے ان کا، ڈیولپنگ انکلوسیو اینڈ کریٹو اکانومی، جس میں ہم 2 یونیورسٹیز میں انکیوبیشن اسٹیبلش کر رہے ہیں۔
عمران جتالا نے بتایا کہ سان فرانسسکو، بوسٹن، برلن، دبئی اور اسلام آباد کے ماہرین کے ایک گلوبل پینل کی مدد سے شروع کیے گئے اس ایک سالہ پروگرام کے تحت لاہور کالج ویمن یونیورسٹی اور نمل یونیورسٹی اسلام آباد میں یونیورسٹی کے طالب علموں، خصوصی طور پر طالبات کو کاروبار کرنے کی تربیت دی جائے گی۔
میں پروجیکٹ کو لیڈ کر رہا ہوں، جس میں ہم انکیوبیشن پروگرام ڈیزائن کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ پینل آف کنسلٹنٹس کے ساتھ مل کے ہم اس کو ڈلیور کریں گے۔ یہ لاہور یونیورسٹی کی اسٹوڈینٹس ہوں گی اور اسی طرح نمل میں نمل کے اسٹوڈینٹس بھی ہوں گے۔ یہ ان کو اپنا ایک روزگار شروع کرنے کا موقع مل رہا ہے، وہ اپنا بزنس بلڈ کر سکتے ہیں۔ آئیڈیا ہے کہ وہ امپلائمنٹ کی بجائے اپنا بزنس بنانا سیکھیں۔
عمران جتالا نے مزید کہا،
لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی 15,000 فیمل اسٹوڈینٹس کی یونیورسٹی ہے، एंड लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी इज एशियाज लार्जेस्ट फीमेल यूनिवर्सिटी, जिसमें हम एक साल के अंदर 20 स्टार्टअप्स, फीमेल लेड 20 स्टार्टअप्स प्रोड्यूस करेंगे।
इमरान जताला ने कहा कि ये प्रोग्राम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप और क्रिएटिव यानी तख्लीकी और इख्तराई एंटरप्रेन्योरशिप पर मरकूज होगा।
वी हैव लॉट ऑफ सोशल अपॉर्चुनिटीज लाइक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में, हेल्थ केयर में, एनर्जी में, एजुकेशन में, वी हैव ह्यूज गैप्स फूड सेक्टर के अंदर, तो बहुत सा काम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की डायमेंशन में भी हो सकता है। एंड इसी तरह से क्रिएटिव में लाइक फाइन आर्ट्स है, इंटीरियर डिजाइन है और क्रिएटिव स्किल्स लाइक पेंटिंग है, यहाँ पे भी बहुत स्कोप है।
इस प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली सहूलियात का जिक्र करते हुए इमरान जताला ने कहा,
इसमें एक तो 6 मंथ्स के लिए उनको बकायदा एक जगह मिलेगी काम करने की, जहाँ पे बैठ के वो अपने प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, उनको इंडस्ट्री में लोगों से कनेक्ट करवाया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद भी हम उनको डिफरेंट इन्वेस्टर्स से कनेक्ट कर रहे होंगे, एंड आइडिया इज कि वो प्रॉफिटेबल बिजनेसेस बनाएं, इन्वेस्टेबल बिजनेसेस बनाएं और इन्वेस्टमेंट रेज करें।
ये थे ग्लोबल इनोवेटर्स के कोफाउंडर और CEO इमरान जताला, जिन्होंने कहा कि नमल और लाहौर विमेन यूनिवर्सिटी में बिजनेस के ग्लोबल तरबियती प्रोग्राम से पाकिस्तान में तख्लीकी और सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के फरोग में मदद मिलेगी और पाकिस्तान और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों के दरमियान इन शोबों में मौजूद खला पुर हो सकेगा। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
वॉइस ऑफ अमेरिका की हमने रिपोर्ट सुनी, तो प्रोग्राम का अगला सेगमेंट आपका पसंदीदा सेगमेंट है, जिसमें आप शोबिज की खबरें भी सुनते हैं और साथ ही साथ हम आपको बताते हैं शोबिज से मुतालिक क्या कुछ नया चल रहा है। तो सबसे पहले अभी चलते हैं दोबारा वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में बेजत के पास। तो बताइए बेजत जी, क्या खबरें लेकर आ रही हैं आज?
एक खबर है जो कि अफसोसनाक है और जो होना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने जब भी सुना और जब भी देखा और जब भी पढ़ा, वो ये है कि आर्ट सरहदों से मावरा होता है, फनकार मुश्तरका सरमाया होते हैं। लेकिन भारत के जेरे कंट्रोल कश्मीर में श्रीनगर के करीब पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर जो खुदकुश हमला हुआ, उसके बाद भारत में फिल्म से मुतालिक ऑल इंडियन सिनेमा वर्कर्स एसोसिएशन AICWA ने ऐलान किया है कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले तमाम पाकिस्तानी फनकारों और अदाकारों पर पाबंदी लगा दी गई है। भारत के सिनेमा एसोसिएशन की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया कि अगर किसी ग्रुप ने एसोसिएशन की जानिब से आयद करदा पाबंदी के खिलाफ वर्जी की तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। भारतीय फिल्म साज अजय देवगन ने ऐलान किया कि उनकी आने वाली फिल्म टोटल धमाल अब पाकिस्तान में रिलीज नहीं की जाएगी। उनका यह भी कहना था कि फिल्म के अदाकार और अमले के अरकान हलाक होने वाले फौजियों के खानदानों के लिए 50 लाख रुपए का अतिया देंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि बॉलीवुड के अदाकार और अहम शख्सियात पुलवामा में हलाक होने वाले फौजियों के खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी करते हुए मुख्तलिफ तरीकों से उनकी मदद कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने मुतासर खानदानों के लिए 5 करोड़ रुपए के अतिये का ऐलान किया। अमिताभ बच्चन ने पुलवामा हमले में हलाक होने वाले हर सिक्योरिटी एहलकार के खानदान को 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया। आमिर खान ने अपनी ट्वीट में पुलवामा में हलाक होने वाले फौजियों के लिए अपने दुख का इजहार करते हुए कहा कि यह बड़ा सानिया है, मैं इन खानदानों के लिए अपने दिल की गहराइयों से ताजियत करता हूं जिनके प्यारों ने अपनी जिंदगियां खोई हैं। जावेद अख्तर और शबाना आजमी ने पुलवामा हमले के बाद कराची में अपने एजाज में होने वाली एक तकरीब से शिरकत से माजरत कर ली थी, जिसके बाद तकरीब को मनसूख करना पड़ा। दूसरी खबर मेरे पास ये है कि हॉलीवुड में जो हैसियत ऑस्कर अवार्ड्स की है, वही भारत में फिल्म फेयर अवार्ड्स को हासिल है और ये अवार्ड कई अशरों पहले शुरू हुए थे और हर गुजरते साल के साथ साथ इनकी अहमियत बढ़ती जा रही है। बॉलीवुड फनकारों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड्स मिलना बड़े एजाज की बात थी ही, लेकिन अब इन अवार्ड्स का एक और वर्जन भी शुरू हो गया है, जिसे फिल्म फेयर स्टाइल एंड ग्लैमर अवार्ड का नाम दिया गया। साल 2019 के स्टाइल और ग्लैमर अवार्ड का ऐलान कर दिया गया, जिसमें शाहरुख खान, दीपिका पडुकोण और सोनाक्षी सिन्हा सब पर बाजी ले गए। अवार्ड्स की तकरीब दुनिया भर में इसी नौयत की होने वाली तकरीबात के हम पला थी। रंगारंग खुशबुओं से मुअत्तर साजो आवाज का जादू और ग्लैमर तकरीब में छाया रहा। मोस्ट ग्लैमरस स्टार्स का अवार्ड दीपिका पडुकोण और शाहरुख खान को मिला, जबकि मुनफरिद अंदाज अपनाने का अवार्ड सोनाक्षी सिन्हा के नाम रहा। सोनम कपूर और शाहिद कपूर मोस्ट स्टाइलिश स्टार्स करार पाए। टाइमलेस ब्यूटी का अवार्ड जीता काजोल ने, जबकि श्रीदेवी की बेटी झांवी कपूर और रिशान खत्तर को फैशन के उभरते हुए सितारों का एजाज मिला। अवार्ड्स की तकरीब में रेखा जी हों या दीपिका पडुकोण, डायना हों या हो करिश्मा कपूर, एक से बढ़कर एक फनकार और फनकाराओं ने शिरकत की और रेड कार्पेट पर दिलकश अंदाज में पोज भी बनाए। तो आइए अब चलते हैं हम निगत के पास, वो हमें बताएंगी आज के शोबिज राउंड अप के बारे में। जी निगत।
बहुत शुक्रिया बहजत। शोबिज राउंड अप से पहले एक खबर शेयर करूं जो कि शोबिज से तो नहीं है लेकिन मीडिया से जरूर है। चीन ने मस्नूई जहानत वाली खातून वर्चुअल एंकर मुतारिफ करवा दी है। चीन की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने मस्नूई जहानत वाले मर्द वर्चुअल एंकर के बाद अब मस्नूई जहानत वाली दुनिया की पहली खातून वर्चुअल एंकर मुतारिफ करवा दी है। चीनी मीडिया के मुताबिक मस्नूई जहानत वाली ये एंकर बिल्कुल इंसानी एंकर की तरह खबरें पढ़ सकती है और दिन के 24 घंटे तक काम कर सकती है। मस्नूई जहानत के जरिए काम करने वाली ये गैर इंसानी एंकर अगले माह से चीनी खबर एजेंसी के लिए काम शुरू करेगी। तो इसी खबर के साथ अब हम चलेंगे शोबिज राउंड अप की जानिब, जिसे पेश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अवेस।
फैंटेसी से भरपूर हॉलीवुड लाइव एक्शन एनिमेटेड फिल्म पोकेमोन डिटेक्टिव पिकाचू का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया।
So you're talking Pikachu with no memories. Who's addicted to caffeine.
This is what a Frenchman would call.
इस फैंटेसी फिल्म की कहानी ऐसे जासूस पिकाचू के गिर्द घूम रही है जो एक नौजवान की मदद करते हुए इसके लापता बाप की तलाश करता है। यह नन्ना जासूस और नौजवान मिलकर नए मिशन पर एक दूसरे का साथ देते हैं और नन्हे नन्हे मॉन्स्टर्स को काबू में करके लापता अफराद की तलाश शुरू कर देते हैं। ये फिल्म 10 मई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। कॉमेडी से भरपूर फिल्मों के मद्दाह हो जाएं तैयार, क्योंकि हॉलीवुड ड्रामा फिल्म लॉन्ग शॉट का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया।
Charlotte, I would like to endorse you to be the next president of the United States.
Oh my God,
you've been a great secretary.
State.
Which state again?
All of them?
इस फिल्म की कहानी दुनिया की बाअसर तरीन खवातीन में से एक खातून के गिर्द घूम रही है जो सदारती इंतखाबात लड़ने के लिए अपने साबिक महबूब की खिदमात हासिल करती है। ये फिल्म 3 मई को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म कैप्टिव स्टेट का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी गैर जमीनी कुव्वतों के कब्जे के गिर्द घूम रही है जिसमें शिकागो के रहायशी बुरी तरह से फंस जाते हैं। सनसनीखेज मनाजिर से भरपूर ये फिल्म 29 मार्च को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। हॉलीवुड फिल्म अस का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। इस फिल्म की कहानी एक ऐसी फैमिली के गिर्द घूम रही है जो साहिल किनारे छुट्टियां गुजारने जाते हैं, ताहम कुछ पुरिसरार लोग इन पर हमला करके इनकी जान लेने के दर पे हो जाते हैं। 24.6 मिलियन डॉलर की लागत से बनने वाली ये दहशतनाक फिल्म आइंदा साल 15 मार्च को सिनेमा घरों में धूम मचाने आ रही है। बॉलीवुड अदाकार सलमान खान ने अपनी प्रोडक्शन में बनाई जाने वाली फिल्म नोटबुक से मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम को बाहर कर दिया। पुलवामा हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। भारतीय कंपनी ने पहले पीएसएल के मैचेस दिखाने से इनकार किया, फिर गुज़िश्ता रोज मोदी सरकार ने पाकिस्तानी अदाकारों पर भारतीय फिल्मों और ड्रामों में काम करने पर पाबंदी लगा दी और भारतीय म्यूजिक कंपनी ने पाकिस्तानी गुलकारों के गाने यूट्यूब से हटा दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने अपनी प्रोडक्शन में बनाई जाने वाली फिल्म नोटबुक से मारूफ पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम को बाहर कर दिया। सलमान खान ने अपने प्रोडक्शन हाउस सलमान खान फिल्म्स को फौरी तौर पर आतिफ असलम की जगह किसी भारतीय गुलकार की आवाज़ में गाने रिकॉर्ड करने की हिदायत कर दी है। लॉलीवुड की नई आने वाली क्राइम ड्रामा फिल्म लाल कबूतर का शानदार ट्रेलर रिलीज कर दिया गया, जिसमें अदाकार अहमद अली अकबर और अदाकारा मंशा पाशा मरकजी किरदार निभा रहे हैं।
जीवन की बातें हैं सपने वपने।
ये दुबई क्यों भाग रहे? क्या रखा है वहां?
तू भी इसी लौंडिया के चक्कर में आया ना?
वो मैं
इस सब से मेरा क्या फायदा होना है?
चंडीगढ़ की हवा
اداکار احمد علی اکبر اس فلم میں ٹیکسی ڈرائیور عدیل احمد کا کردار نبھائیں گے، جن کا تعلق ایک چھوٹے طبقے سے ہے اور وہ دبئی جانے کے خواہاں ہیں، جس کے لیے وہ غیر قانونی کام کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، جبکہ منشا پاشا بطور عالیہ ملک جلوہ گر ہوں گی جو کسی کھوج میں مصروف دکھائی دے رہی ہیں۔ فلم کی کاسٹ میں منشا پاشا اور احمد علی سمیت راشد فاروقی اور علی کاظمی بھی شامل ہیں۔ کمال خان کی ہدایت کاری میں بننے والی یہ فلم آئندہ ماہ 22 مارچ کو سینما گھروں کی زینت بنے گی۔
شو بز راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی پروگرام صدائے جہاں اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اسی کے ساتھ نگہت امان کو اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت بھی اجازت چاہتی ہے پروگرام ختم کرنے کی، ریکارڈنگ انجینئر طیب زبیر کے ساتھ۔ آپ سے ہماری ملاقات آئندہ ہفتے پھر ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے ان پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔